باقی ایک توجہ دلائے گی کہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرنے چاہیے، عدد کے خلاف ہے، بات بالکل صحیح ہے. اگر کوئی کہتے کہ صاحب نیت اگر نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اب بحث کی بات تو نہیں ہے، دوسرے کو تھوڑی پتا کہ آپ کے دل میں نیت ہے کہ نہیں ہے، تو آپ احتیاط ہی کر لیں تاکہ کسی کے دل میں برا خیال آپ کے متعلق پیدا نہ ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شخص کو دیکھا کہ انہوں نے کعبوں کی طرف تھوک دیا تھا تو آپ نے ان کو امامت سے ہٹا دیا تھا. ہمیں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، ہم پڑھ کر آئے سورہ الحج میں کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ اللہ کے تقوی میں سے ہے. تو تھوڑی سی احتیاط کر لیں، پاؤں جب اگر بالفرض تھوڑا سا ریلیکسیشن میں پھیلانی ہے دوسری طرف انسان پھیلا لے، خواہ مخواہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال آئے یا خواہ مخواہ بے ادبی کا پہلو آئے، بچنا چاہیے. اس سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. سورہ الشورہ کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں، 5 رکوع اور 53 آیات پر اس سورہ مبارکہ مشتمل ہے. عرض کیا جا چکا ہے کہ سلسلہ کلام کے حوالے سے اب یہ توحید عملی کے حوالے سے چوتھی سورت آ رہی ہے. سورہ زمر ہم نے دیکھا توحید عملی کا پہلا مظہر عبادت خالص اللہ کے لیے، اس کے بعد ہم نے سورہ المؤمن کا مطالعہ کیا دعا صرف اللہ سے، اس کے بعد پھر انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر توحید کا تیسرا عملی پہلو دعوت اللہ کی طرف، بندہ اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے اور اس کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرے. نمبر 4، یہ دعوت صرف اور سے نہیں بلکہ اللہ کا یہ دین چاہتا ہے کہ اس کے عمل، اس کی گواہی بندہ مومن اپنے خون سے بھی دے، اپنے مال سے بھی دے، اپنے جان سے بھی دے. اب اس سورہ مبارکہ سورہ الشورہ میں اقامت دین کا موضوع آ رہا ہے، توحید عملی کے اعتبار سے اہم ترین مطالبہ کہ اللہ کا یہ دین اپنے غلبے کا، اپنے قیام کا، اپنے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے. اس اعتبار سے سمجھ دینے کی بات یہ ہے کہ توحید فقط ایک ڈوگما کا نام نہیں ہے بلکہ توحید بندے کے ان کردار میں بھی دکھائی دینی چاہیے، اور توحید کی بنیاد پر ہمارے دین میں ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، ایک اکنامک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، ایک سوشل سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. اللہ کی توحید کا مطالبہ اجتماعی سطح پر، سیاست میں حاکمیت اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے خلافت ہے. معیشت میں اللہ مالک ہے، بندے امین ہیں، آزاد نہیں ہیں. معاشرت میں اللہ خالق ہے، بندے اس کے بندے ہیں، سب برابر ہیں، ان کے لیے مساوات کا پہلو ہے. یہ توحید کے عملی مظاہر ہیں جو نظام میں، اجتماعی زندگی میں دکھائی دیے جانے چاہیے. اس کے لیے اللہ کا مطالبہ اہل ایمان سے یہ ہے کہ نہ صرف وہ اللہ کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل نافذ کرنے کی جد و جہد کرے. یہ ہے توحید کے عملی تقاضے جو ان صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اللہ کا وحدہ لا شریک ماننا، دل میں اس کے اوپر توکل کرنا، صبر شکر کے جذبات پیدا کرنا، یہ بھی مطلوب ہے، لیکن صرف عقیدہ کافی نہیں، صرف ایمان کافی نہیں، بلکہ عمل کی گواہی درکار ہے. عبادت خالص اللہ کی، دعا صرف اللہ تعالی سے، دعوت اللہ رب العزت کی طرف، اور اب اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد، یہ اس توحید کا لازمی تقاضا ہے جو انشاءاللہ صورت میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے گا. پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور مشرکین کا رد کیا گیا. فرمایا حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات میں سے، جس کے حوالے سے گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ کے پچھلے لوگوں کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وحی اللہ وحی فرماتا ہے کیونکہ یہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند عظمت والا ہے. تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. اس کی وجہ ہم پڑھ چکے سورہ مریم آیت نمبر 91 میں، ان دعوا للرحمن کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. تفصیل تو ہے سورہ مریم آیت 88 سے آیت 92 میں، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا معاذ اللہ. تو یہاں اس کی طرف ریفرنس دیا جا رہا ہے، تقاض السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں. وجہ آگے سامنے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. ویستغفرون لمن فی الارض، اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں جو زمین میں ہیں. الا آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. تو مشرکین نے جو شرک کیا، یہود و نصارہ نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، یا مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کو، اس کی وجہ سے تو عین قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے. کیوں نہیں پھٹ رہا؟ یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ اس کو تھامنے والے فرشتے استغفار کرتے ہیں. تفسیر سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مؤمن آیت نمبر 7 میں، جن فرشتوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کے اعمال کی برکت ہے کہ جس کے لیے فرشتے پر دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کی برکت ہے کہ یہ آسمان پھٹ نہیں جا رہا، ورنہ کب کے یہ مشرکین اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے. اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ ٹھہراتے اللہ کے سوا اور اولیاء دوست یا جھوٹے معبود، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر محافظ ہے، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر عربی قرآن نازل کیا. لتنذر ام القرا، تاکہ آپ ام القرا مرکزی بستی یعنی مکے والوں کو خبردار کر دیں. ومن حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں. اشارہ ہو چکا، اللہ مرکزی بستیوں میں رسولوں کو بھیجتے رہے، بقیہ علاقوں کے کانٹیکٹس ہوا کرتے ہیں مرکزی بستیوں سے. اور ومن حولہا، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو، اس وجہ سے کہ مکے کے سبس کے لوگ شامل ہیں بلکہ پوری دنیا شامل ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ تمام انسانیت کے لیے. سورہ آغاف آیت نمبر 58، پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اور سورہ سبا آیت نمبر 28 میں یہ تفصیل آ چکی. ومن حولہا، کل انسانیت کو خبردار کیا جانا مقصود. ہاں، اللہ کے رسول چلے گئے، اب ان کے بحاف پر یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 43 اور سورہ حج آیت نمبر 78 میں تفصیل آ چکی. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ خبردار کیجئے جمع ہونے کے دن سے، جمع ہونے کے دن کے متعلق، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور دوسرا دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے جبر کسی کے لیے ہدایت یا گمراہی کا فیصلہ نہیں کیا، آزادی دی ہے. بلاک یوتھ من یشا کی رحمتی، لیکن وہ جسے جاتا اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. نہ ظالمون مال ہوں ولی ولا نصیر، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی مددگار. امیت تقاض من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے؟ فاللہ الولی وهو یحیی الموتا، بس اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. دوسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں اس پوری سورت کا جو کلائمیکس ہے، اقامت دین، دین کو قائم کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کے حوالے سے تفصیل انشاءاللہ آئے گی. فرمایا وما اختلف فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس، حاکم اللہ ہے، حاکمیت اس کے لیے. سورہ انعام آیت نمبر 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف آیت نمبر 67، تین مرتبہ ایک ہی الفاظ، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے. سرمدی زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراہ ایک وہی باقی بتان آزری. تو اسی اقامت دین کی طرح توجہ دلائی جا رہی ہے، حاکم وہ، حکم اس کا چلے گا. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، وہی ہے اللہ میرا رب، میں نے اسی پہ توکل کیا. وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے. یذرعکم فیہ، وہ تمہیں اس میں یعنی زمین میں پھیلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. جس لمحے ہم نے اس کے لیے کوئی مثال تراشنے یا اخذ کرنے کی کوشش کی، شرک ہو جائے گا. ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے ہمسر کوئی بھی نہیں، کوئی بھی برابر نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں، وہ سمیع البصیر، اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے، لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، مالک وہ ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے جس کو خوشحالہ فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نقا تلا ان ڈیو میجر عطا فرماتا ہے، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس پوری سورت کا نقطہ عروج آ رہا ہے، اقامت دین کی فرضیت، پانچ جلیل قدر رسولوں کا نام لے کر مجھے اور آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو حکم دیا جا رہا ہے، شرع لکم من الدینی، اللہ نے دین کے بارے میں تمہارے لیے وہی طریقہ مقرر فرمایا، ما وصا به نوحا، جس کے قائم کرنے کا اسے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر فرمائی، وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی، اور جس کا حکم ہم نے دیا ابراہیم اور موسی اور عیسی علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس بات کی طرف تم انہیں دعوت دیتے ہو وہ مشرکین پر گرا گزرتی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ جو آخری حصہ ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کا، اس کا حوالہ بھی کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے۔ پانچ رسول جلیل القدر، ان کو اولی العزم من الرسل بھی کہا جاتا ہے، بڑی عالی ہمت والے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کی اپنی اپنی خصوصیات، نوح آدم ثانی کہلاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء خلیل اللہ کہلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تورات ان کو دی گئی، بنی اسرائیل امام انہی کے دور میں بنے، امامت کے منصب پر انہی کے دور میں فائز ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ، ان کی پیدائش معجزانہ، ان کے معجزات معجزانہ، ان کا ماں کی گود میں بولنا معجزانہ، ان کا رفع آسمانی سراسر معجزانہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پانچ کو کیا حکم دیا؟ الاقیم الدین، دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ان کے ذریعے سے آج مجھے اور آپ کو حکم ہے، امت مسلمہ کو حکم ہے، اللہ کے اس دین کو قائم کرو۔ اب سوال یہ کہ دین ہے کیا؟ اسلام اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل نظام زندگی جو انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے، اللہ نے کہا اس کو یہی پسند ہے، فرضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ فرماتے اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اللہ تعالیٰ فرماتے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا، سورہ البقرہ آیت نمبر 208، اللہ کا مطالبہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، انفرادی اجتماعی سطح دونوں پر، اللہ کا فرمان سورہ البقرہ آیت نمبر 85، دین کے کچھ حصے پر عمل ہو کچھ پر نہ ہو یہ قبول نہیں ہوگا، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید سزا دی جائے گی، دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور ایک وقت میں ایک ہی دین ہوگا، یا تو فرعون کا، یا کسی بادشاہ کا، یا جمہور کا، یا اللہ کا، اذا جاء نصر اللہ والفتح فرائد الناس يدخلون في دين الله افواجا، وہ اللہ کا دین اس وقت تھا جب قرآن نے اعلان کیا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، جا لقوت حق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اگر یہ نماز زکات روزے تک محدود ہے یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے، اٹس ریلیجن، جیسے کہ عیسائیت ایک مذہب ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، ہندو مت ایک مذہب ہے، بدھ مت ایک مذہب ہے، مذہب انسان کی انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے، کچھ عقیدے، کچھ عبادات، کچھ رسومات، اجتماعی نظام، کوئی گائیڈ لائنس نہیں، اگر دین کا حال بھی یہ ہو جائے اسلام کا جیسا کہ ہے، چند نمازیں، کچھ زکات، کچھ تسبیحات اور اجتماعی نظام سود کا، معیشت میں سٹا جوا، عدالت میں انگریز کا قانون، کانسٹیٹیوشن میں قرآن کے خلاف شکے موجود، حدیث کے خلاف شکے موجود، تو یہ دین اللہ کا نہیں ہے، اسلام مذہب بن کر رہ گیا. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, اسی کے لیے اللہ نے بھیجا اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو. سورہ توبہ آیت نمبر 33, سورہ فتح آیت نمبر 28, سورہ الصف آیت نمبر 9, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر, دین حق دے کر, تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اسی دین کے غلبے کے لیے تمام رسولوں کو بھیجا. سورہ الحدید آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا, کتاب عطا فرمائی, موجزات عطا فرمائے, میزان شریعت عطا فرمائی, تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے. یہ تمام رسولوں کا مشن تھا, یہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. قتال کیوں ہمارے دین میں؟ سورہ انفال آیت نمبر 39, سورہ البقرہ آیت نمبر 193, فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ فیکون الدین کلہ للہ. قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. ساری تفصیلات ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کے احکامات پر عمل نہ ہو, قرآن کی نازل کردہ تعلیمات پر عمل نہ ہو. قرآن کے تین فتاوا, سورہ المائدہ آیت نمبر 44, آیت نمبر 45, آیت نمبر 47, بلم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, بلم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, بلم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے عملی اعتبار سے, وہی ظالم یعنی مشرک ہیں, وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں. یہ قرآن کے فتاوا ماننے والوں کے لیے. قرآن کا ایک اور فتویٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 68, یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل. اے نبی فرما دیجئے, اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم کر کے نہ دکھاؤ. آج تورات اور انجیل انویلڈ ہے, آج ویلڈ کتاب قرآن. مطالبہ ہم سے, اگر قرآن کریم کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے, یو ہیو نو رائٹ ٹو آسک اینی تھنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تمہاری کوئی حیثیت نہیں, لستم علی شیء, کوئی مقام نہیں تمہارے اللہ کے نگاہوں میں اگر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں ہوتا. ساری تفصیل پورے قرآن میں بھری پڑی ہے. دین غلبہ چاہتا ہے اپنا, مغلوب ہے تو دین ہے ہی نہیں. اللہ نے بھیجا رسول کو دین کے غلبے کے لیے, اللہ نے رسولوں کو بھیجا دین کے غلبے کے لیے, قتال کا حکم دیا اس کے لیے, یہ نہ کرو تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی کفر ہے, یہی شرک ہے, یہی فسق ہے, یعنی نافرمانی ہے. اس کا حکم ہمارے سر پر ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 8 اور سورہ النساء آیت نمبر 135 تقاضا کیا ہے؟ کون قوامین بالقسط شہداء للہ. ذرا سا لفظی فرق ہے, ایک ہی مقام پڑھ رہا ہوں. اے ایمان والوں کھڑے جاؤ, عدل کے قائم کرنے والے بنتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے, یہ ہمیں کرنا ہے. اب اللہ کے اس دین کی گواہی اپنے قول سے بھی, یہ دعوت کا موضوع پچھلی صورت کا تھا. اللہ کے دین کی گواہی اپنے اجتماعی عمل نظام کے ذریعے سے بھی, یہ موضوع اس سورہ مبارکہ کا ہے. یہی کام دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پہلی وحی میں, ابتدائی وحی میں, سورہ المدثر آیت نمبر 3, وربک فکبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے, قائم کیجئے اس. سورہ بنی اسرائیل اس کی آخری آیت, وکبر ہو تکبیرا. اے نبی اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کر دیجئے. ساری آیات قرآن کی بری پڑی ہیں. دین غلبہ چاہتا ہے, قتال اسی کے لیے, شہادت کا فریضہ ادا ہوگا تو دین کو قائم کرنے کے ذریعے سے, یہ نہ کرو تو اللہ کی نگاہوں میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں. ارکان اسلام بھی اسی تیاری کے لیے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی قول سے ہو رہی ہے نا, باہر جا کے اس کی بڑائی نافذ کرو. زکات کس لیے؟ یہ مال کی محبت اللہ کے دین کی جد و جہد میں رکاوٹ بنتی, اسی صورت میں پڑھیں گے نکالو زکات تاکہ مال کی محبت دل سے کم ہو. روزہ کس لیے؟ یہاں روزے کا بیان آیا سورہ البقرہ رکوع نمبر 23 میں, اس سے پہلے حج کا ذکر, اس کے بعد قتال کا ذکر. کیوں؟ حج کے لیے جانا تھا کعبے کی طرف, کعبہ ان کے ہاتھ میں, اس کے لیے قتال. تو روزہ اسی تیاری کے لیے, اور حج کیا ہے؟ مجاہدانہ ٹریننگ. کفن پہن کے جاتا ہے انسان دو گز گویا کے, کبھی ادھر کبھی ادھر, بھوک پیاس سب کچھ چھوڑ دو. کاہے کے لیے؟ اللہ کے دین کی تبادل. ارکان اسلام بھی یہ لے کے جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول کی زندگی کہاں لگی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کامیاب ترین تاجر, لیکن یکایک 40 برس کی عمر کے ساتھ اتفاق ہے, اور دو دو مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور مجنون صاحب دیوالہ کہا جا رہا ہے, اور پتھر مارے جا رہے ہیں, لہولہان کیا جا رہا ہے, صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے, احد میں لہولہان کر دیے گئے, بے ہوش کر دیے گئے. 259 صحابہ کی لاشیں دیکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 4 نمازیں قضا ہو گئی عذاب کے موقع پر. یہ اسوہ رسول ہے. سورہ عذاب آیت نمبر 21 سے تفسیر ہم نے پڑھ لکھائے کے لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس دین حق کو نافذ اور غالب کر کے دکھا دے. نمازیں ہم سے کروڑ گنا زیادہ بہترین تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی لاکھوں گنا بہترین تھی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین, لیکن انہوں نے صرف نماز ادا نہیں کی. مسجد نبوی کی ایک روایت میں 1,000, ایک میں 50,000 کا ثواب. بیت اللہ کی 1,00,000 نماز کا ثواب. 1,000 1,00,000 نماز کے برابر. اور صحابہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ اللہ کا یہ دین غلبہ چاہتا ہے, اپنا نفاذ چاہتا ہے. نماز اس طرف لے کر جاتی ہے, مقصود نہیں ہے نماز. ایک مقصود کے لیے ذریعہ ہے نماز, وہاں لے کے جاتی ہے نماز. یہ ہے پورے قرآن کے حوالے سے اگر کلائمکس کا تقاضا کہیں, توحید عملی کا نقطۂ عروج کا تقاضا کہیں, انقیم الدین, دین کو قائم کر کے دکھاؤ. اللہ برا نہ مانیے گا, ہماری چند نمازیں, ہماری یہ داڑیاں, ہماری یہ ٹوپیاں, چند معمولی چھوٹی سنتیں معمولی سائز کے اعتبار سے, ورنہ ہر سنت مبارک ہے, قدر و قیمت والی ہے. ان چند سنتوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا. اس کے محبوب کا خون بہ رہا تھا عہد کے میدان میں, اس وقت کوئی مسجد نبوی میں بیٹھ کر نوافل پڑھ رہا ہو تو وہ قبول ہوں گے؟ نعرے لگاتا ہوں اس کے رسول کے تو کیا قبول ہوں گے؟ تو آج وہی دین مغلوب ہے کہ نہیں؟ کیا آج ہمارے عشق محمدی کا دعویٰ مقبول ہوگا؟ اللہ گھر میں ڈنر سیٹ کا پیالہ ٹوٹ جائے تو بچے میں غصہ آ جاتا ہے ہمیں. آج اللہ کے احکامات پامال علل اعلان جنگ کر رکھی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے, سوتر نظام جاری رکھے, کوئی کڑن ہمیں ہوتی؟ بس اپنی نماز, وہ بھی وہ جو پڑھ رہے ہو, ورنہ کتنی پرسنٹ آبادی پڑتی ہے ہمیں پتا ہے. اپنا کاروبار, اپنی اولاد, اپنی بیوی, اپنا فرنیچر, اپنا گھر, اپنا مستقبل, اپنا پروفیشن, اپنا کیریئر, بس. اور اللہ کا وہ دین جس کے خاطر محمد نے قدیم تجارت چھوڑ دی اپنی, گھر میں پاکے آ گئے, لاشیں اٹھائے اپنے صحابہ کے, اس کے کوئی حق نہیں ہم. کیا ہمارا ایمان معتبر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ ہماری نمازوں سے, چند عبادات سے راضی ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اولین فریضہ ہے اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونا, ورنہ ہماری یہ جزوی عبادات قابل قبول نہیں ہے اللہ کی نگاہوں میں. سورہ البقرہ آیت نمبر 85. کتاب کے بعد حصوں پر عمل کرتے ہو, بعض کا انکار کرتے ہو, قبول ہونا دور کی بات. اس کی سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب, جس کی آج ہم سزا دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر, کشمیر, فلسطین, افغانستان, عراق. کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کی مدد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, یعنی اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. یہ ہے توحید کا عملی تقاضا. قبر پرستی شرک ہے, ٹھیک, لیکن باطل نظام بھی تو شرک ہے کہ نہیں؟ اس میں گڑن کیوں نہیں محسوس ہوتی ہمیں؟ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسیف ہے میں جو کھا رہے ہیں ہم, سارا اوپر باطل کا نظام ہے. چند سجدے ہمارے کتنے اعلی ترین ہو جائیں, اوپر تو سود, سٹا, جوا, شرک, غیر اللہ کی حاکمیت, غیر اسلامی قوانین, وہ تو سر پہ سوار کھڑے ہیں. کہاں عبادت قبول ہو سکتی ہے مکمل طور پر؟ کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ بھائی اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا دینا اپنے آپ, اور جو کر سکتے ہیں کر جائے, یہ ہمارا کام. نتائج اللہ کے ہاتھ میں, جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ توحید کے اس عملی تقاضے کی طرف ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی تصیحہ پڑھیے, پوری کتاب ہے الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی, توحید عملی کے نام سے. یہ کیا ہے توحید, اس کے عملی تقاضے کیا ہیں, اور یہاں تک نظام کی تبدیلی, جہاد و قتال, محنت, جد و جہد, دنیا کے بجائے آخرت کی ترجیح, اس سارے مباحث اس توحید عملی تقاضوں کے تحت اس کتاب میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. توحید عملی, اور اسی موضوع میں انشاءاللہ آڈیو کیسٹ بھی آپ کو مل جائے گا. فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک, اللہ نے تمہارے دین میں وہی طریقہ مقرر فرمایا جس کا حکم ہم نے دیا تھا نوح علیہ السلام کو, والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کی, وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا, الاقیم الدین، یہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ وہ کام تھا جو امت کو جوڑنے والا کام، اتنا بڑا ٹارگیٹ امت کے سامنے رہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا. جب ویژن چھوٹا ہو گیا تو ہاتھ اوپر باندھنے نیچے باندھنے پر ہی لڑ رہے ہیں، بس 8 اور 20 کے چکر میں ہی لڑ رہے ہیں، بس صلوات و سلام کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، اسی پہ لڑ رہے ہیں. اور سارا فوکس کیا ہوا، یہ بریلوی کی مسجد، یہ دیوبندی کی مسجد، یہ اہل حدیث کی مسجد. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دوسرے کی مسجدوں کے اوپر ہم نے قبضے کر رکھے ہیں، تالے ہم نے لگوا دیے ہیں، اور باقی اوپر نظام کیا ہے، وہی باطل کا. بحث کا ہوتی ہے عقائد کے چند انٹرپریٹیشنز اور نماز کے چند مسائل کے اوپر. بھائی یہ پلر آف اسلام ہے، اوپر پورا اسلام ہے کس کے پاس، ہے کسی کے پاس؟ تو کس بات کی ہماری عبادت ہے یہ مکمل، جو کہ نامکمل ہے؟ کس بات ہم خوش ہوتے ہیں؟ یہ تو مشرکین کا معاملہ تھا. کل لو حزب لدیہم فرحون، ہم سورہ روح میں پڑھ کے آ گئے ہیں، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پہ خوش ہو رہے ہیں. تو دین کے کل میں سے کچھ لے کے بیٹھے، اسی کچھ کے اوپر خوش ہو کے بیٹھے، اوپر سارا نظام باطل کا ہے. نہیں بھائی یہ نہیں ہے. ویژن اتنا بڑا ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے ہی سالو ہو جاتی ہماری. ویژن چھوٹا ہوا، چھوٹے کے اوپر ہی لے کے بیٹھ گئے، اسی کے اوپر لڑ رہے ہیں. دین مغلوب ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا، تکلیف ہی نہیں کچھ ہوتا. ہاں برا نہ مانیے گا، آڈٹ ہو جائے مدرسے کا تو سارے جمع ہو جائیں گے. ڈگری کی ایکویلنٹ تھی نا مدارس کی سند، جب گورنمنٹ نے واپس کی تو واویلے مچے. اللہ کے دین کے لیے کوئی اٹھتا ہے کہ نہیں؟ بنا مانگیے گا، اپنے مدارس کے کچھ علماء شہید ہوں تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، ہڑتالیں کرا دی جاتی ہیں. اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہڑتال، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے سڑکوں پر آنا ہے کہیں؟ کیوں آخر؟ کس بات کی ترجیح؟ اپنے مسلک کی ترجیح ہے؟ اپنی ذاتی کتابوں کی ترجیح ہے جن کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کہیں کہیں ترجیح دی جا چکی ہے، اس پہ بات ہے. اور اوپر سارا کا سارا وہ معاملہ تو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم نے؟ امت تفرقہ در تفرقہ در تفرقہ. یہ جوڑنے والی شے بھائی، اس کو اوپر مقدم رکھیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اس کے بارے میں تفرقہ نہ کرو، اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اس کی دو ترجمے ممکن، قائم کرو اگر مغلوب ہے، اور قائم ہو جائے تو قائم رکھو، مینٹین رکھو اس کے قیام کو. اسی بھی سی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں خود بخود ہو جائے گا. خود بخود ہو جاتا تو کہ اللہ کے رسول 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کرتے، دعا سے ہو جائے گا. مولوی صاحب دعا کر دے اسلام آ جائے گا. کیسے آ جائے گا اسلام؟ محنت کیے بغیر تمہیں چند ٹگے نہیں ملتے. اللہ کا دین غالب ہو جائے دعا سے، کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی تھی؟ کیوں نکلے ہو مکے سے باہر؟ کیوں ہجرت کروائی گئی ان کو؟ کیوں دندان مبارک شہید کروائے گئے؟ یہ دین جد و جہد مانگتا ہے، خون مانگتا ہے، اپنا صلاحیت مانگتا ہے. ہماری کہاں لگ رہی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. کسی کو کوئی لان تان کرنا معاذ اللہ مقصود نہیں ہے، یہ جذبات کی ترجمانی ہے. کرتا ہے دل، کرتا ہے جب اس قدر دین مغلوب ہو اور ہمیں اس کی فکر نہ ہو، ہمیں اس میں کوئی کڑن نہ ہو. اس لیے سختی زبانوں پر آتی ہے، اور یہ قرآن کے بھی آگے ہم دیکھیں گے. اللہ اس کی شدت تاثیر، جو قرآن کی سختی ہے، اس کی شدت تاثیر کو اللہ نے محسوس کرنے کی توفیق دے، اور اپنے اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں ہم سب کو اللہ اپنی جان اور ماں سے شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، وہ چیز ان مشرکین پر بڑی گراں ہے. یہ سیاسی مشرک کہ اگر سود کا نظام ختم ہو جائے گا تو ہماری تجوریاں خالی ہو جائیں گی، اللہ کی حاکمیت ہو تو ہمارا حکم کون مانے گا، ہماری 14 آیتیں ختم ہو جائیں گی. یہ سیاسی مشرک جو بیٹھے ہوئے ہیں، ظالم، ڈکٹیٹر، جابر، جن کے مفادات پر ذرا پڑتی ہے، یہ کبھی نہیں جائیں گے حق کا نظام آ جائے. تو جب بھی آپ اقامت دین کی دعوت دیں گے، دین کو نافذ کرنے کی بات کریں گے، ان پر گرا گزرے گی. کوئی بات نہیں، آپ لگے رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ہدایت کے دو پہلو یہاں پر آ رہے ہیں، ایک بڑا خاص، اللہ جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کئی حالات اور واقعات ہیں، ننگی تلوار لے کے جا رہے رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے معاذ اللہ، اور پہنچے تو کیا ہوا، معاملہ ہی ختم بالکل، اللہ نے کھینچ لیا. اور وہی عمر جو سب سے زیادہ جلالی صحابہ کرام کے اندر مزاج کے اعتبار سے، اللہ نے قوت عطا فرما دی ان کے ذریعے سے اسلام کو. پہلے لوگ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہے فرمایا ہے، تو چھپ کے نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ ننگی تلوار لے کر آیا. بولا عمر آ رہا ہے نماز ادا کرنے. کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، اپنی اولاد کو یتیم کرانا ہے تو عمر کا راستہ روک لے. اللہ نے چھپ دیا ہجرت کرنے جا رہے ہیں، ننگی تلوار لے کے مکے کا چکر لگایا، باقی سب چھپ کے گئے صحابہ کرام پوشیدہ طور پر گئے. کہانی عمر سب کے سامنے جا رہا ہے، کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، اپنی اولاد کو یتیم کرانا ہے، آئے عمر کا راستہ روک لے. رضی اللہ تعالیٰ، یہ شان و شوکت ہے، یہ خاص بیان، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ عام ہے، یہ بالکل عام ہے، جس پہ طلب و طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے. آج کے حالات کا بھی مطابق کر لیجیے ان چیزوں کو. اس وقت کے لوگوں نے کیوں نہیں مانا؟ مشرکین نے کہا کہ بھائی اگر ان کو بڑا مان لے تو ہماری چودراہٹیں ختم، ہمارے نذرانے ختم. مدنی دور میں دیکھ لیں، یہود کے علماء نے کہا کہ اگر ہم مان لیں تو یہ بڑے ہو جائیں گے، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی. کیوں اختلاف پیدا ہوتا ہے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ ضد کیا ہوتی ہے؟ یہ میری کیوں نہیں مانتا، میں اس کی کیوں مانوں، میں بڑا بن کر رہنا چاہوں گا. بھائی اگر سارے مقتدی امام بننا چاہیں گے تو کبھی جماعت ہو سکتی ہے؟ یہی مسئلہ ہمارے ابھی ہے. آئی شوڈ ڈومینیٹ، ہم بڑے ہیں، یہ کیوں نہیں چھوٹے بن جاتے؟ فروغ کا پیدا ہوا علم آنے کے بعد، لیکن کیوں؟ بغیم بینہم، یہ مذہبی سطح کے مشرک لوگ ہوتے ہیں، مذہبی سطح کے، اپنی سیاسی دکانیں چمکاتے ہیں، چن چن کے اختلافی مسائل کھڑے کریں گے اور اس پر اپنی مذہبی دکانیں چمکائیں گے اور اپنی ریاست میں سمجھنے کے بڑے اچھے جا رہے ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ایک مدت مقرر تک مہلت دینے کا فیصلہ گزر نہ چکا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. ان لوگوں کو بھی اللہ نے مہلت دی، وقت تک چاہے چاہے بچ جائیں، سدھر جائیں، نہیں سدھریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. مہلت ہمارے پاس بھی ہے، لیکن نوالوں کو ختم ہو جائے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، البتہ وہ اس کی جانب سے دل میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں. جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے تو دین دار بھی کتاب سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ان کی لائبریریز میں رکھی ہوئی قرآن جیس کی جلدوں پر مٹی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہو جاتا ہے خواص کا عالم، علماء سو برے علماء، علماء حق نہیں، حدیث اللہ کے رسول کی ہر دور میں موجود رہیں گے، تلاش کرنا ہمارا کام، لیکن علماء سو یعنی علماء سو عام اسلام میں کہا جاتا ہے. کتاب سے ہی شک و شبہ، پتہ نہیں دین غالب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ سمجھ میں نہیں آتا. اشتبدی کا غالب ہے ہمارے اوپر، طالبان کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے، شک کن میں؟ جو حامل کتاب. تو پیچھے چلنے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ دنیا دار بن جائیں علماء سو، تو جو پیچھے والے لوگ کیا ہوں گے؟ وہ تو اور دین سے متنفر ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کو تو کتاب سمجھ میں آتی ہے، یہ تو کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، اگر ان کی مت ماری گئی ہے، یہ اختلافات میں پڑ گئے، یہ دین کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو ہم بھی نہیں کرتے، ختم ہو گئی بات. تو یہ حاملین کتاب جو دنیا پرست ہو جائے، وہ دوسروں کی گمراہی کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ یہی مسئلہ تھا کس کا؟ یہود کے علماء کا. وہ ڈوبے، یہود کی عظیم اکثریت کو لے ڈوبے. یہی مسئلہ ہمارے ابھی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، یقیناً وہ اس کی جانب سے دل میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اے نبی، تمام مخالفت کے باوجود، تمام تاریکیوں کے باوجود، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَادْعُوا، آپ تو اسی کی طرح دعوت دیجیے. اللہ کا دین اس کا ہول پیکج، جب اپنا غلبہ چاہتا ہے میں اس کی جد و جہد کروں گا، چاہے لاکھ کو مخالفت کر لوں. اے نبی آپ اسی کی دعوت دیجیے، واستقم کما امرت، اور آپ اس پر قائم رہیے جیسے کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے. شدید مخالفت مکے کی، حضرت یاسر شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو ہاتھوں کو دو اونٹوں سے باندھا گیا، ان کے دو پیروں کو دو اونٹوں سے باندھا گیا، اور چاروں اونٹوں کو دوڑا دیے گئے ان کی لاش کی طرف چھوڑ گئے. ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل بدبخت نے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا. ایک عورت کی شہادت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، لیکن اے نبی ڈٹے رہیے آپ جیسا کہ میں نے آپ کو حکم دیا، برداشت کیجئے اس کو. پوری مکی زندگی صبر، سورہ نساء 77 کو فوئی دیا، تم اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، ان کو حکم تھا. ڈٹے رہیے، بس سکیم ڈٹے رہیے، کما امرتا جیسے کہ میں نے آپ کو حکم دیا، ولا تتبع احواءهم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، نو کمپرومائز۔ انہوں نے پیشکشیں کی نا، مال سے ہی مال دیتے ہیں، شادی کرنے کسی خوبصورت اور ترین عورت سے کرائے دیتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں بادشاہ بنائے دیتے ہیں، لیکن بعض آ جائیں زیادہ سے نہیں، ولا تتبع احواءهم، اے نبی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، تکم دین حکم علی نبی ان کا اعلان فرما دیجیے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میں اسی پہ ہوں، میں اسی کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتا رہوں گا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا۔ بکلا فرما دیجیے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا اس پر جو کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا، جو بھی کچھ کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا میں سب پر ایمان لایا، یعنی پچھلی کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی اس پر میرا ایمان، ہر وحی پر میرا ایمان اللہ کی طرف سے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ مشرکین کہتے ہیں قرآن کو بدل دے کچھ اور لے آئے، نہیں، جو اللہ نے نازل فرما دیا اس پر میرا ایمان، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھا دوں۔ میٹھے آوازوں کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا مجھے، صرف میٹھی میٹھی باتیں سنانے کے لیے نہیں بھیجا، خالی فضائل سنا دینے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے مجھے، مجھے حکم دیا گیا انقلابی جد و جہد، فقاتلوہم، قتال کیجئے، قال لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب کر کے دکھائیے اللہ کے دین کو، قومت لیعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھاؤں۔ یہ قرآن اپنا نفاذ چاہتا ہے، یہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے، خالی درس و تدریس نہیں، خالی دعوت نہیں، خالی تبلیغ نہیں، خالی واز نہیں، غلبہ چاہتا ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ یہ ہے انقلابی سورہ مبارک، اس اعتبار سے کامل ترین توحید کے تقاضوں کے اعتبار سے، یہ ہے توحید جو ٹکراتی ہے بندے کو، زندہ قوت ہی جہاں میں توحید کبھی۔ اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، یہ صفت، یہ علم غیب کا مسئلہ، یہ اللہ کی ذات، یہ اللہ کا وجود، یہ وحدت الشہود، یہ اسی میں پڑھے ہیں بس۔ کچھ آگے گئے تو رسول کریم پر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نور کا مسئلہ اور بشر کا مسئلہ اور علم غیب کا مسئلہ اور حاضر ناظر، اسی میں قوم کو الجھایا ہوا ہے، باقی وہ سنت رسول ٹکرانا باتیں سے پتہ ہی کچھ نہیں، کیوں جان جاتی اس میں، وقت لگتا ہے اس میں، وقت لگتا ہے اس میں۔ توحید کے دلائل اور شرک کے رد پر بڑی موٹی موٹی کتابیں، بڑے بڑے آپ کو پمفلیٹس مل جائیں گے، بڑی بڑی کتابیں مل جائیں گی، اس کے رسول پر بڑے نعرے مل جائیں گے، کتابیں مل جائیں گی، لیکن یہ توحید کہاں لگ لے کے جاتے بھائی؟ امید تو دیا دینا بھائی نکو، مجھے تمہارے درمیان عدل قائم کرنے کا حکم دیا اللہ نے، کہاں ہے وہ توحید؟ کہاں ہے وہ سنت رسول کی پیروی کے نظام سے ٹکرا جاؤ جس میں چار نمازیں بھی قضا ہو گئی عذاب میں؟ کہاں ہے وہ؟ کہیں نہیں۔ حکم تو یہ ہے، صرف واز نہیں، نصیحت نہیں، دعوت نہیں، تبلیغ نہیں، تدریس نہیں، درس نہیں، صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں، اس میں تو تلواریں بھی چلیں گی، اس میں تو جان بھی جائے گی۔ جس کا ایمان ہے کہ اس میں رسول ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمارا ایمان ہے تو ماننا پڑے گا، سب سے بہترین کام تو یہ ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو برا نہ مانیے گا۔ عمل ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا جو ہم کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ہم یہ نہیں کر رہے جو کہ ان کا اعلیٰ ترین کام تھا، لائف ٹائم مشن، اگر ہم اس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں تو معاذ اللہ ہم عملا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو کچھ صحیح نہیں تھا، وہ یہ کرنا چاہیے تھا، معاذ اللہ ثم معاذ، یہ توہین ہو جائے گی۔ سب سے بڑی توہین رسالت تو یہ ہے کہ ہمارا عمل ان کے مشن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، اللہ اس گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے تو بہت فتاوا ہے نا تکفیر کے، یہ کتنی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لگانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کھپانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کڑوی بات ہے یہ، اترتی نہیں ہے گلے سے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہت سخت مقام ہے قرآن کا، بہت سخت مقام ہے قرآن کا، بڑا شدت پر بنی قرآن کا مقام ہے، اللہ ہمیں اس کا تاثر قبول کرنے اور اپنے اس دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ابھی دو دو چار کی طرح بات نہیں مانتے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں، نہیں مانتے، اٹس یور اون چوائس، ہم اپنے راستے پر ہیں، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع فرما دے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہاں تو جمع فرمائے گا نا، فیصلہ ہو جائے گا وہاں پر، یہاں نہیں تو وہاں تو فیصلہ ہونا ہی ہے نا، رب کے حضور میں جا کر۔ فإليه المصير، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اس کے بعد کی آیت بھی بڑی سخت ہے، ہضم کرنا مشکل ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی بات کو، اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا، حجتہم واحدۃ عند ربہم، ان کی حجت، ان کا یہ جھگڑنا ان کے رب کے ہاں باطل ہے. وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی دعوت، ایک ہی دعوت اس پوری صورت میں، ایک ہی دعوت ملے گی آپ کو، اقیم الدین، دین کو قائم کرو. جن لوگوں نے دعوت قبول کر لی ان کے مقابلے میں کچھ ہوں گے جو قبول کرنے والے نہیں ہوں گے. وہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، اللہ ہمارے ہم کیا کریں، ایسا تھا اور ویسا تھا، مشکل حالات تھے، عمل کرنا صحیح نہیں، مشکل تھا، پریشانی تھی. تو جو قبول کر چکے ہیں وہ ان حجتیں پیش کرنے والوں پر حجت بن جائیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ بھی تو تمہارے معاشرے میں، ان کے ساتھ بھی پیٹ کا مسئلہ، ان کے ساتھ بھی بیوی کا مسئلہ، ان کے ساتھ بھی اولاد کا مسئلہ، ان کے ساتھ بھی نوکری کاروبار کا مسئلہ، یہ بھی تمہارے طرح کے انسان تھے کہ نہیں؟ انہوں نے تمہاری طرح کی سطح پر رہتے ہوئے، انسانی سطح پر رہتے ہوئے، تمہارے معاشرے میں رہتے ہوئے محنت کی کہ نہیں، اور میرے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد میں شرکت کی کہ نہیں؟ تو کیا تمہاری معذرت ہے؟ تمہارا ایکسکیوز قابل قبول نہیں. آج بھی یہی مسئلہ ہے. سامنے جاب کا مسئلہ آ جائے گا تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیا بھوکے رہتے ہیں؟ کیا مر رہے ہیں وہ بھوکے؟ بالکل نہیں. تو پھر آخر کیوں، آخر کیا ہمارے پاس عذر ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا ہمارے پاس وقت نہ ہو؟ یہی اسی معاشرے میں جو لوگ ہیں، جو بیوی بچے والے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے، ہم پر، مجھ پر اور آپ پر اسلام میں حجت بن جائیں گے قیامت کے دن. یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، وہ لوگ کے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی یہ حجت اللہ کے ہاں باطل ہے. وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب نازل فرمائی بامقصد طور پر، اور میزان بھی، کتاب اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، میزان میزان شریعت جو حقوق اور فرائض کو متعین کر دیتی ہے. فما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. دعوت یہ کی آ رہی ہے دین قائم کرو، اب جو لوگ اس سے فرائض اختیار کر رہے ہیں وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت آیا چاہتی ہے بھائی، کب کرو گے عمل؟ کب لگاؤ گے دین کے خاطر جو کہ آج مغلوب ہے، جو اعلیٰ ترین تقاضا ہے توحید کے حوالے سے؟ قیامت تو قریب ہے. اچھا، اور ایک اور قیامت بھی تو ہے جو تمہارے سر پہ سوار ہے. سنن نسائی کی حدیث، مما تفق قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو بات واقع، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. تو ڈیلے کس بات کا؟ یہ کیا بات کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کام کریں گے، یہ کوالیفیکیشن پوری ہو جائے پھر کام کریں گے، یہ مسئلہ ہمارا سالو ہو جائے پھر کام کریں گے، بچی کے ہاتھ پیلے کر دیں گے تب کام کریں گے؟ کیوں بھائی؟ وہاں سے تم نچنت ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ آ نہیں سکتی وہ. فما یدری کر آج سادہ قریب، تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کے لیے وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرتے ہیں قیامت سے. ویعلمون انه الحق، اور وہ جانتے کہ یہ حق ہے. الا آگاہ ہو جاؤ، ان الذین یمارون فی الساعه لفی ضلال بعید، بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں. بعض اوقات انسان سوچتا ہے دین کے لیے وقت نکالوں گا، مال لگاؤں گا، میری روزی کا کیا ہوگا، میرے رزق کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء، اللہ بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر، جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. تمہارا کام ہے ہی نہیں، جس کی ذمہ داری تمہاری ہے ہی نہیں. سورہ ہود آیت نمبر 6، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پڑنا ہو. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جس کو چاہتا رزق عطا فرماتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ زبردست ہے، عزیز ہے، محتاج نہیں تمہارا. تو محنت کرو، تم اپنے بھلے کو کرو گے، بھلے کے لیے کرو گے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. وہ سیلف از خود قوی ہے، زبردست ہے. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا، جس میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور اچھے اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا من کان یرید حرث الآخرت نزید لہ فی الحرث، تو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، بڑا چڑھا کر دیں گے اس کو، یقین تو ہو بندے کو اس پر. اور اس کے برعکس ومن کان یرید حرث دنیا نؤتی منہا، تو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، وما لہ فی الآخرت من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو. بنا لو جتنا بنا لو، اللہ کے دین کے تقاضوں سے روح گردانی کر کے جتنا بنانا ہے بنا لو، مل جائے گا، کافروں کو بھی مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے. ظاہری بات ہے اس سے بڑا حماقت کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا. ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی شریک ہے، شرعوا لہم من الدین، کہ ان کے لیے انہوں نے ایسا دین مقرر کیا ہو، ما لم یأذن به اللہ، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. یہ کون ہے جھوٹے معبود؟ مشرکین تو شاید بتوں کو سمجھتے ہوں گے. آج کون ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم منوانا چاہ رہا ہے اور اس کی بات مانی جا رہی ہے. قرآن کی سزا میں طاغوت اور ترجمے کے اعتبار سے معبود ہے وہ شخص. اب لہم شرکا، کیا ان کے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہو، ما لم یأذن به اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں تھی، اس کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم آئے گا، شرک. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک قول فیصل نہ ہوتا ان کے درمیان تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، وقت متعین ہے اللہ کے ہاں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے اعمال سے ڈرتے ہوں گے اور وہ یعنی عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. ایک ہی دعوت تھی اقامت دین کی، تو اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے یہاں انہیں ملے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے بڑا فضل. ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، الا المودت فی القربا، مگر یہ کہ تم سے قرابت کی محبت مانگتا ہوں، تو میرے اپنے ہو، میرے رشتے دار ہو، تم تو میری بات کو مان لو. کتنا دکھا ہوگا دل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، سگا چاچا ابو لہب پیچھے سے کہہ رہا ہے تبل لگا علی ہاد جماعتنا، جب آپ نے دعوت دی، پھر ہاتھ ٹوٹ جائے تو رشتے ہمیں جمع کیا ہے، کیا دل دکھا ہوگا اللہ کے رسول کا. یہ ہے دین کے تقاضے، کٹنا پڑتا ہے، تعلقات کٹتے ہیں. ابو بکر ایک طرف تھے رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے جب تک وہ ایک طرف تھے. بدر کا موقع، بعد میں بیٹے نے کہا عبد الرحمن نے، ابا جان کئی مرتبہ میرے سامنے آئے لیکن میں نے اپر ہاتھ نہیں اٹھایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا اگر ایک دفعہ بھی میرے سامنے آ جاتا میں تیری گردن توڑا دیتا. یہ ہے کٹنا پڑتا ہے. تو بھائی تم سے رشتے داری کی محبت مانگتا ہوں، اسی کا کو خاص خیال رکھو، پاس رکھو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص کو نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی بڑھا دیں گے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، قدردانی فرمانے والا ہے. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر کچھ جھوٹ باندھ دیا ہے. فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، تو اگر اللہ چاہیے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا. ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اس کو گھڑا نہیں ہے. وَيَحْيِي اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کا حق ثابت فرماتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ قبول فرماتا ہے یعنی دعائیں ان کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا فرماتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کفر کرنے والوں کے لیے بڑا شدید عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ انداز سے جس قدر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے، تمہیں تھوڑا دیا اس پر اترا رہے ہو اور مخالفت کر رہے ہو دین کی. تم سے پچھلے لوگوں کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا, جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ بھی ہلاک کیے گئے, تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ انہو بعبادہ خبیر بصیر, بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ, وہی اللہ ہے کہ جو بارش برساتا ہے اس کے بعد جب وہ لوگ امید ہو گئے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. وہو الولی الحمید, اور وہی ہے کارساز, اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ بارش برساتا ہے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, اللہ بارش برساتا ہے خوشحالی زمین پر آ جاتی ہے. آج دلوں پر اگر مایوسی ہے, اللہ قرآن کی روحانی بارش برسا رہا ہے, اس قرآن سے دلوں کو زندہ کر سکتے ہو. آؤ اللہ کی اس کتاب کو تھامو. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ, اور جو کچھ اس نے ان کے درمیان چوپائے پھیلائے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, اور وہ جب چاہے ان کی جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس مقام پر بیان کر دی گئی. اس کے بعد چوتھا رکوع سورہ مبارکہ کا, جس میں اہل ایمان کے اوصاف یعنی ان کی صفات بیان کی گئی, اور یہ صفات لازم ہیں دین کی اقامت کا کام کرنے کے لیے, جس رکو میں انشاءاللہ آئیں گے. فرمایا فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے اعمال اور کمائی کی وجہ سے, اور بہت سے گناہوں کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے, ہر ہر گناہ پر پکڑ نہیں فرماتا ہوں. یہ بات ہم نے پڑھی تھی سورہ الروم آیت نمبر 41 میں, خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے. جو مصائب آتے ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے, بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض, اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں, مراد اللہ کے احکامات کو تم ناکام نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے سوا تمہارے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام, اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز. ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره, اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور خوب شکر کرنے والے کے لیے. او یوبقهن بما کسبوا ویعفو عن کثیر, یا وہ ان کو یعنی سواروں کو ان کے سبب چاہے تو ان کے اعمال کے سبب چاہے تو ہلاک کر دے, یا بہت سو کو معاف فرما دے. یہ سارا اختیار اللہ کا ہے. سمندروں میں پہاڑوں کی طرح جہاز کھڑے ہوئے ہیں, اللہ چلاتا ہے, چاہے تو ان کو روک دے ہوا کو روک کر, چاہے تو وہ سواروں کو غرق کر دے, چاہے تو ان کو معاف فرما دے. کلیتاً تم اللہ کے اختیار میں ہو. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جان لیں گے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں. مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ, کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی. اس کے بعد کی آیات میں کئی صفات آ رہی ہیں, تقریباً 9 بڑی پیاری صفات ہیں, اور سورت کے موضوع کے اعتبار سے تعلق یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنے کے لیے ان صفات کا موجود ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اختیار کرتے ہوئے اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, جو کچھ شے بھی تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. یہ سارا کام عارضی, یہ سارا ساز و سامان عارضی, تو اس پر دل نہ لگاؤ, اس میں ڈوب نہ جاؤ, ورنہ اللہ کے دین کے راستے سے اور اس کے جد و جہد سے دور ہو جاؤ گے. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل بڑی اہم شے, کیوں؟ اگر یہ نہ ہو تو کہیں رزق انسان کو پریشان کرے گا, کئی وقتی طور پر آنے والے مسائل انسان کو پریشان کریں گے, کہیں شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوگا, کہیں نفس کی خواہشات انسان کو روک دیں گی. نہیں, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ دو صفات ہو گئیں, دنیا سے بے رغبتی, نمبر 2 اللہ پر توکل, نمبر 3 ان کا ویژن بڑا براڈ ہوتا ہے. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ, اور جو لوگ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. بڑے گناہوں کبیرہ گناہوں کے متعلق زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ 3 دفعہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ شورا میں، سورہ نجم میں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے گناہ انسان کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے، یہ مطلب نہیں، مطلب ہے کہ زیادہ حساس اور سینسیٹیو ہونا چاہیے قبائل کے متعلق، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیں گے. اور نمبر چار، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ مومن وہ نہیں کہ جس کو غصہ نہ آئے، نہیں، غصہ آئے گا، بلکہ اصل وہ ہے کہ جو غصے کو پی جائے. واحد حرام شے جس کے پینے کا حکم دیا گیا ہمارے دین میں وہ کیا ہے؟ غصہ، کہ جس کو بندہ پی جائے. نمبر پانچ، وہ الذین استجابوا لربہم، اور کہ جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی بات کو. ایک ہی بات اس صورت میں آ گئی، وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 13، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. ایک ہی بات بار بار، تو اللہ کی اس پکار پر انہوں نے لبیک کہا. وہ الذین استجابوا لربہم، اور جن لوگوں نے قبول کیا اپنے رب کی بات کو. نمبر 6، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی. کون سی نماز؟ پورے آداب کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، پورا سال دن میں 5 مرتبہ جو فرض ہے، اللہ کو جس میں بڑا مانتے ہو، اب باہر جا کے اس کی بڑائی کے اعلان کے لیے اس نماز سے قوت حاصل کرو. سورہ البقرہ آیت نمبر 45 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 53، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر نماز سے مدد حاصل کرو، جو لے کے جائے گی شہادت الناس کے فریضے تک، جو کہ آیا سورہ البقرہ آیت 143 میں شہادت الناس کا فریضہ. واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام باہمی مشورے سے طے ہوتا ہے. یہ ہے اسلامی نظم جماعت، اسلامی جماعت کا ڈسپلن کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے بطور رزق کے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، مال ہو، قلم کی صلاحیت ہو، ذہن کی صلاحیت ہو، جسمانی قوت ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو لگاتے اللہ کے راستے میں. یہ 8 صفات ہو گئی، نبی صفت. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. یہ بھی بڑی انقلابی آیت ہے قرآن کی، بلکہ انقلابی الفاظ. سورہ حامیم سجدہ میں پڑھی، آیت نمبر 34 میں کہا گیا برائی کا جواب بھلائی سے دو. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا جواب ویسے ہی برائی. یہ انقلابی دعوت ہے. لوگ کوٹ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو، اور کرسچینٹی والے اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب اگر آپ کے کوئی سیدھے گال پہ تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی اس کے سامنے تیز کر دیں، بھائی ایک اور مار دیں. یہ ہے دعوت کے مرحلے تک، ہاں تو بچ جانا ہے بالکل. لیکن جب دو باتیں، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا مرحلہ ہوگا تو ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے. جن بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر عبید بن خلف نے ظلم کیا، انہی بلال نے اس کو مارا، پھر مارا اس کو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ نے موقع دیا اس کا. تو دین کی اقامت کے مرحلے کے دوران ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے. کیوں؟ یہ ظالم اللہ کے نظام کے نفاذ میں رکاوٹ بن کر لوگوں پر ظلم و ستم کا رویہ اختیار کر کے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. اقامت میں تو برائی کا جواب برائی سے دیا جائے گا، مراد بدلہ لیا جائے گا. اور بدلہ کیوں؟ یہ باغی اللہ کے ظالم ہے، اللہ کے دین کی اقامت میں رکاوٹ ہے اس لیے. اور جب دین قائم ہو جائے گا تو اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوگا. چور چوری کرے گا تو ہاتھ کٹیں گے اس کے، زنا کرے گا تو غیر شادی شدہ 100 کوڑے، شادی شدہ تو رجم، قتل کیا جان بوجھ کر تو پھانسی دی جائے گی اس کو، یہ قتل کیا جائے گا. یہ ہے، اب کہا جائے کہ نہیں معاف کر دیں ہر وقت، ایک گال آگے کریں، کوئی تھپڑ ایک مار دے آپ کو، دوسرا بھی کر دے تو چور کو بھی معاف کر دیں، پھر قاتل کو بھی معاف کر دیں، پھر زانی کو بھی معاف کر دیں، اور پھر دیکھیں لوگوں کے مال کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی عزت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی جان و مال کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نہیں، اقامت کے مرحلے میں بدلا لیا جائے گا، اور جب دین قائم ہو جائے گا تو نفاس کے مرحلے میں بھی بدلا لیا جائے گا. یہ بالکل کلیئر رہنا چاہیے بات. یہاں اقامت کی بات ہو رہی ہے اور اس کے فوراً بعد نفاس دین کی بات ہو رہی ہے. وہ دعوت کا مرحلہ کہ کوئی گالیاں دے تو پھول پیش کر دو، کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا گال بھی پیش کر دو، لیکن اقامت کے مرحلے میں ظالم کا ہاتھ توڑا جائے گا، اور نفاس کے مرحلے میں اللہ کے احکامات کے نفاس کو یقینی بنایا جائے گا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے. ہاں، اس مرحلے پر بھی انفرادی سطح پر معافی کو پسندیدہ رکھا گیا، قاتل نے قتل کر دیا مقتول کے ورثاء کو، اپیل کی گئی چاہے تو معاف کر دیں اس کو، انفرادی سطح پر ہے، اجتماعی نظام میں نہیں نفاذ ہوگا سزاؤں کا، انفرادی سطح پر کوئی کسی کو معاف کرنا چاہے تو اس کی ترغیب ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جسے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا. ولا من انتصر بعد ظلمه، اور جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم کے بعد، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو تو اجازت ہے. گناہ کن پر ہے، حرج کن پر ہے، پوچھ گچھ کن سے ہوگی قیامت کے دن؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یقیناً الزام لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں. اولئک لهم عذاب الیم، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، جو پوری کی پوری قوم کا سودا کر کے بیٹھے ہوں، جو لوگوں کو غلام بنا کر بیٹھے ہوں، جنہوں نے لوگوں کی جائز کمائی کو چن چن کے ہڑپ کیا ہو اور اپنی تجوریاں بھری ہوں، ان کے اوپر حرج ہے، ان کے ہاتھ بھی توڑے جائیں گے، ان کے اوپر سزاؤں کا نفاذ بھی ہونا چاہیے، اور اللہ انہی لوگوں سے پوچھ گچھ فرمائے گا ان کے ظلم کی وجہ سے. ولمن صبر، پھر دیکھیے صبر کی بات اور معاف کر دینے کی بات، یہ غالب ہے انفرادی سطح پر. ولمن صبر، اور جسے صبر کیا، وغفر، اور معاف کر دیا، ان ذلک لمن عزم الامور، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اس کے بعد پانچواں رکوع سورہ مبارکہ کا، اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، دین کی دعوت قبول کرنے کا حکم ہے، اور دو مسائل آئیں گے. ایک تو یہ کہ اولاد خاص اللہ کا معاملہ ہے، کسی انسان کا اولاد کے حصول میں کوئی اختیار نہیں، اور بالکل اس صورت کے آخر میں وحی کی اقسام بیان کی گئی ہیں. فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور تم ظالمین کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا لوٹنے کی، بچ نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تم دیکھو گے کہ وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت سے دوزخ پر پیش کیے جائیں گے، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے چھپی ہوئی نگاہ سے. فقال الذين آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه، بے شک خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. یہ دوسری مقام، دوسری مرتبہ ذکر آیا سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں بھی یہ موضوع آیا تھا. سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ انسان نہ اپنی عاقبت کی فکر کرے نہ اپنے گھر والوں کی، خود بھی ڈوبے اور گھر والوں کو بھی لے ڈوبے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ بے شک ظالمین ہمیشہ کے عذاب میں رہنے والے ہوں گے. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں سارے ایک نگران ہے، نگہبان ہے، اس کے زیر تحت جو لوگ بھی ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ ہمیں اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کی توفیق دے، تقوی و ایمان کی اپنے گھروں میں محنت کی توفیق عطا فرمائے. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله، اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی حمایتی جو انہیں اللہ کے سوا مدد دے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں مراد ہدایت کے لیے. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، اس کو قبول کرو. ایک ہی پکار اس صورت میں، آیت نمبر 13، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اس کے لیے جان لگاؤ، اس کے لیے مال لگاؤ. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس کو اللہ کی جانب سے کوئی پھیرنے والا نہیں. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تمہارے لیے نہیں ہے اس دن کوئی پناہ اور نہیں تم سے کوئی باس پس کرنے والا ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو پیغام پہنچانے کی سوا کوئی ذمہ داری نہیں. وَإِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں اس کے بدلے کوئی تکلیف پہنچے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا, یہ جمع فرما دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں. ویجعل من یشاء وقیما, جس کو چاہتا ہے وہ بانج یعنی بے اولاد کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر, بے شک وہ خوب علم رکھنے والا قدرت رکھنے والا ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس مقام پر آ کر جو ہے وہ مجبور, اولاد نہیں پیدا کر سکتا انسان. کلوننگ کی طرف نہ جائیے گا, وہ ڈولی بھی دو تین سال کے بعد بری ہو گئی تھی. نہیں یہ اچھا, وہ بھی کیا ہے, کسی کے ڈی این اے لے کے خود ہی بنایا نا تم نے, لیکن خود کیا بنایا, تم محتاج ہو کہ کوئی ڈی این اے تمہارے پاس ہو تو آگے اس کو پروسیس کر سکو. ٹیسٹ ٹیوب بیبی تم نے استعمال کی تو تم محتاج ہو کہ جو آلریڈی موجود ہے اس سے لے کے کچھ کرو, اس خود نہیں بنا سکتے, لیکن وہ اوریجنل نہیں ہو سکتا. ڈولی بھی میں نے کیا دو تین سال میں بوڑھی ہو گئی تھی جو پہلی بھیڑ بنائی تھی انہوں نے. یہاں آ کے ہر انسان بے بس, اسی آیت کے ذمن میں سمجھ لینا چاہیے, اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہے کسی کو تو جہاں بیٹا نعمت ہے وہاں بیٹی رحمت ہے, ناشکری نہیں کرنی چاہیے. نہیں دیا تو اللہ کی مرضی, اگر زیادہ دے دیے تو اللہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی پر, اس کی غصہ سے یقین اگر ہوگا تکلیف نہیں ہوگی. اس زمانے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں پندرہ پندرہ بچے ہیں اور پندرہ کے پندرہ علماء, پندرہ کے پندرہ حفاظ قرآن, پندرہ کے پندرہ صاحب اولاد, اور ان کے ابا کتنوں کے پوتے بنے بنے ہیں. اس زمانے کے اندر مثالیں موجود ہیں. اور پھر وہ ہماری خواتین کے جو ساس کے منصب پر ہوتی ہیں اور کوستی ہیں بہو کو کہ بیٹا کیوں پیدا نہیں ہو رہا, تجھ میں ہی کچھ کمی ہے, یہ ایسا مسئلہ ہے, بہت بڑا جرم ہے, یہ اللہ کی آیت کے خلاف بات جاتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. انہ علیم القدیر, وہ علم رکھنے والا ہے, جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے کس کو نہیں دینا. قدیر قدرت رکھنے والا دے سکتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ نہیں, اس کی حکمت, اس کی مصلحت, اس کے علم پر توکل کر کے انسان بیٹھ جائے تو اسی میں اس کی بھلائی ہے. اگلی آیت میں وحی کی تین اقسام کا ذکر ہے, تین طریقے سے وحی کا معاملہ. نمبر ایک, فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, کسی بشر کی لائق نہیں, روا نہیں, ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. الا وحیا, مگر یہ کہ وحی مراد اشارہ یا الہام, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا, شہد کی مکھی کو اللہ نے الہام کیا, یہ الہام سجھا دینا نمبر ایک. نمبر دو, او من وراء حجاب, یا پردے کے پیچھے سے, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اللہ نے, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ معراج کے موقع پر. اور نمبر تین, او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, یا کہ وہ اللہ فرشتہ بھیجے پس وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی فرمائے. یہ ہے وحی نبوت کا معاملہ, کہ رسولوں کے پاس فرشتہ آتا, کبھی انسانی شکل میں بھی, لوط علیہ السلام کے سامنے آئے, ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے, یا ادر وائز بھی. یہ تیسری صورت ہے وحی نبوت کی, کہ اللہ فرشتے کو بھیجے اور وہ رسول پر وحی کا نزول فرمائے. بخاری شریف میں تفصیل ملتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ فرماتے کہ کبھی تو وحی کی نزول کی کیفیت کا معاملہ ایسا تھا کہ بہت بڑا گھنٹا بج رہا, اس کی جھنکار کی آواز آ رہی ہوتی تھی. کبھی یہ کہ جبریل امین انسانی صورت میں آ کے گفتگو کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ اس وحی کا پھر حال یہ ہوتا تھا کہ شدید سردی میں بھی آپ کو پسینے آ رہے ہوتے تھے, شدید ہوائیں بھی چل رہی ہوں تو اس وقت پسینے آ رہے ہوتے تھے. یہ ہے وحی کی شدت نزول کا معاملہ. سورہ الحشر آیت نمبر 21, پہاڑ پر بھی نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ تین اقسام, ایک وحی الہام کے معنی میں, ایک وحی پردے کی اور سے, وہ رسولوں کا ہی معاملہ رہا کہ اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے رسول اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسری صورت وحی نبوت کی عام, فرشتہ اللہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے وحی کا نزول ہو. اس کے بعد کی آیت ترجمے کے اعتبار سے بڑی نازک ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے اس کو وحی کیا ہے, یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. نوٹ فرمائیے, روحم من امرنا, ہماری جانب سے روح, یا لفظ روح آیا ہے قرآن کے لیے. میں اس کر چکا تین چیزیں عالم امر سے متعلق تینوں کے لیے روح کا لفظ آیا، فرشتے کے لیے بھی روح، وہی جو رسول بناتی اس کے لیے بھی روح، اور انسان کے وجود میں جو اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی اس کے لیے بھی روح، یا قرآن کے لیے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح ہم نے آپ پر وحی کی اپنی جانب سے روح یعنی قرآن. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہنا بھی آپ جانتے نہیں تھے کتاب کی تفصیلات کیا ہیں، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں. اس لیے کہ ظہور نبوت سے پہلے آپ کو ادراک نہیں تھا، سلیم الفطرت تھے، نور ایمان کامل موجود. کون سا؟ نور فطرت والا جو قلب میں ہوتا ہے، فطرت بالکل سلیم، تلاش میں آپ تھے جبھی تو ہمارے ہدایت جاتے تھے. ابھی ظہور نبوت سے پہلے کتاب کی تفاصیل اور ایمان کی تفاصیل آپ کے علم میں نہیں. ولیکن جعلنا نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں. جس کو نور بنا دیا؟ قرآن کو. اس کے آنے سے نور ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نور فطرت اور نور وحی. ہاں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف. قرآن آپ پر نازل ہوا نا، اب آپ نور مجسم ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. سورہ عذاب آیت نمبر 46، سراج منیرہ ہیں، ہدایت کے روشن چراغ ہیں قرآن کے مل جانے کے بعد. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ ضرور رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے راستہ اس اللہ کا جس کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. الا آگاہ ہو جاؤ، الی اللہ تصیر الامور، تمام کاموں کا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.